花的啦。扫老婆，扫娘了。لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان العين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على من يومنا هذا إلى لقاء الله أما بعد فقد قال الله من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم بأحسن ما كانوا يعملون صلوات الله عليه وسلم ایدان اگرامی دنیا میں جو لوگ زندگی بسر کر رہے ہیں ان کی زندگیاں دو طرح کی ہیں ان کا طرز زندگی ان کا لائف اسٹائل کچھ کا طرز زندگی طیب ہے تو کچھ کا طرز زندگی خبیث ہے طرز زندگی جن کا طیب ہے ان کی دنیا میں بھی زندگی ٹینشن فری ہے اور آخرت میں بھی ان کا مقام بہشت بری ہے لیکن جن کی زندگی کا اسٹائل خبیث ہے دنیا میں بھی انہیں چین اور سکون نہیں ہے اور آخرت میں بھی وہ آتش جہنم کی نظر ہوں گے کیا کریں کہ ہماری زندگی طیب بن جائے خدا بند عالم نے اس کے لیے ہمیں قرآن جیسی معصوم تھیوری دی اور اہل بیت جیسے معصوم نمونے ہمیں اپنی زندگی کے لیے جنہیں آئیڈیل بنانا ہے جن کا طرز زندگی جن کا لائف اسٹائل ہمیں اختیار کرنا ہے آگے بیٹھے دیکھنا ہے کہ وہ کس طرح سے جیا کرتے تھے وہ کون سے اصول تھے جو ان کی زندگی میں حاکم تھے کہ کبھی بھی ان اصولوں سے انہوں نے منہ نہیں موڑا اس سے سمجھوتا نہیں کیا عرض کیا تھا کہ اہل بیت کی زندگی میں جس چیز کو کلیدی حیثیت حاصل تھی مرکز و محور اہل بیت کی زندگی کا جو چیز ہے وہ خوف خدا ہے وہ خدا ترسی ہے وہ للہیت ہے اور جہاں خوف خدا ہوگا اس کے کچھ آثار بھی نمایاں ہوں گے ایک اثر اس کا یہ ہے کہ ہم خدا کو ہمیشہ حاضر و ناظر جائیں دوسرا اس کا اثر یہ ہے کہ ہر چیز پر خدا کو مقدم رکھیں چاہے وہ ہمارے ماں باپ کیوں نہ ہو ہماری اولاد کیوں نہ ہو ہمارا کاروبار ہمارا بزنس کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جس کی خاطر خدا کو نظر انداز کیا جا سکے جس کی خاطر اس کے فرامین کو کچلا جا سکے جس کی خاطر اس کی نافرمانی کی جا سکے اس سے پہلے کے مجلس میں نے دو تین چیزیں پیش کی تھیں کبھی کبھی دوستوں کی وجہ سے کبھی اولاد کی وجہ سے یا ماں باپ کی وجہ سے کبھی انسان دین خدا سے منہ موڑتا ہے اپنے بزنس اور کاروبار کی وجہ سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صحابی ہیں جن کا نام سعد ہے، وہ مشہور سعد نہیں جو سعد ابن معاذ یا سعد ابن وقاص نہیں، اس کے علاوہ ایک اور سعد ہیں ان کا نام سعد ہے. سعد اچھے نیک مومن تھے، ہمیشہ نماز میں اول وقت بلکہ نماز کے وقت سے آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ پہلے ہی آ کر کے بیٹھ جاتے تھے، حضور سے کچھ سیکھیں گے، کچھ حدیثیں سنیں گے، کچھ سوالات کریں گے، کچھ تلاوت کریں گے، کچھ مناجات کریں گے. مستحب بھی یہی ہے کہ نماز کے وقت سے پہلے ہی انسان مصلی پر حاضر آیا جائے. اکثر سوال ہوتا ہے کہ نماز میں دل نہیں لگتا، ذہن کہیں اور چلا جاتا ہے، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ذہن کہیں اور پرواز کرنے لگتا ہے. بہت ساری چیزیں جو کبھی یاد نہیں آتی ہیں وہ نماز میں یاد آنے لگ، کیا کریں کریں. بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اچانک نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں نا. مستحب یہ ہے کہ نماز سے کچھ پہلے آ کر کے ہم مصلی پر بیٹھ جائیں، تھوڑی دیر تک ذکر خدا کریں، ذہن کو دنیا سے کاٹ کے خدا کی طرف جوڑنے کی کوشش کریں. پہلا انسان پہلے آ کے بیٹھ جایا کرتے تھے مگر بڑے ضعیف تھے، بہت قسمہ کرسی کے عالم میں ان کی زندگی بسر ہو رہی تھی، پیغمبر اسلام سے ان کی یہ غربت دیکھی نہیں جاتی تھی، کیونکہ پیغمبر اپنی امت سے ویسے ہی محبت کرتے ہیں جیسے ماں باپ اپنے بچوں سے، بلکہ اس سے بھی زیادہ انہیں محبت ہے. پیغمبر کی یہ کیفیت دیکھی نہیں جاتی ہے، پیغمبر مغموم بیٹھے ہوئے ہیں، کتنے میں جبریل امین نازل ہوتے ہیں، یا رسول اللہ غم زدہ نظر آ رہے ہیں، کیا بات ہے، جبریل کیا بتائیں، ساتھ کی یہ غربت دیکھی نہیں جاتی. جبریل نے کہا کیا چاہتے ہیں کہ حالت بدل دی جائے، انہیں دولت مند بنا دیں. کہا دل تو یہی چاہتا ہے تھوڑا سا ان کے پاس پیسہ آ جائے، حالات ان کے سدھر جائیں. جبریل نے کہا خدا نے سلام کہا ہے، اب یہ دو درہم بھیجیں، یہ دو درہم ساتھ کو دے دیجیے، اس سے کاروبار کریں، انشاءاللہ ان کے حالات بڑی تیزی سے بدلیں گے. تھوڑی دیر گزری تھی کہ ساتھ آ گئے، آؤ ساتھ کیسے آنا ہوا، السلام علیکم، وعلیکم السلام وغیرہ. کے بعد پیغمبر نے پوچھا سعد یہ بتاؤ تمہیں کچھ بزنس وغیرہ کرنا آتا ہے؟ رسول اللہ آتا تو بہت ہے مگر کیا کریں، کیپیٹل نہیں ہے، پونجی نہیں ہے، سرمایہ نہیں ہے، کیسے بزنس کریں گے. رسول خدا نے انہوں نے اس کو درہم نکال کے دیا، سعد جاؤ اس سے کاروبار کرو. سعد نے کاروبار کرنا شروع کیا، ظاہر سی بات ہے کہ رسول خدا کے ہاتھوں سے گزرا ہوا درہم، جبریل کا لایا ہوا درہم، خدا کا بھیجا ہوا درہم، اس میں اگر برکت نہ ہوگی تو پھر کس میں ہوگی. اچانک سعد کی حالت بدلنے لگی، کاروبار چمک گیا، اتنا کاروبار بڑھ گیا کہ سعد نے ایک دکان خرید لی، وہ بھی مسجد کے بغل میں. پہلے پھیری لگایا کرتے تھے، ٹھیلے میں سامان بیچا کرتے تھے، اب کاروبار اتنا بڑھ گیا کہ انہوں نے دکان خرید. مسجد کا پڑوس رحمت بھی ہے اور رحمت بھی ہے، مسجد کا پڑوس رحمت بھی ہے زحمت بھی ہے. رحمت اس لحاظ سے ہے کہ نماز جماعت میں حاضر ہونے کا موقع مل جائے گا، کہیں دور نہیں جانا ہے، جب چاہا مسجد میں پہنچ گئے. اور زحمت اس لحاظ سے ہے کہ ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. حدیث پیغمبر ہے کہ ہے سلموا على اليهود والنصارى ولا تسلموا على يهود امتي. اگر یہودیوں کو سلام کرنا چاہو تو سلام کر دو، عیسائیوں کو سلام کرنا چاہو تو سلام کر دو، مگر میری امت کے یہودیوں کو سلام نہ کرو. امت کے یہودی کون ہوتے ہیں؟ یہودی معلوم ہے، عیسائی معلوم ہے، یہودی، عیسائی، مسلمان، ہندو، لیکن یہ جنہیں مسلمان یہودی کیا ہوتا ہے؟ قیل یا رسول اللہ ومن ہاؤلا، یہ امت کے یہودی کون ہیں جن پر سلام کرنے سے آپ منع کر رہے ہیں؟ پیغمبر نے فرمایا الذین استمع الاذان والاقامه ولم يحضر الجماعه. امت کے یہودی وہ ہیں جن کے کان میں اذان اور اقامت کی آواز پہنچ رہی ہے اور جماعت میں شامل نہیں ہوتے ہیں. جماعت میں شامل نہیں ہوتے ہیں. مسجد کے پاس رہنا رحمت بھی ہے نا. مسجد کے پاس ہیں, اذان کی آواز کانوں میں پہنچ رہی ہے اور جماعت میں نہیں جا رہے ہیں. ان کے گھر دور ہیں, وہ ماخا ہیں. جن کے گھر بغل میں مسجد کے ہیں, سعد نے دکان مسجد کے بغل میں خریدی. اب سعد جو ہمیشہ اذان سے گھنٹہ آدھا گھنٹہ پہلے آ جایا کرتے تھے, اب آنا کیا ہے, اذان جب ہونے لگتی ہے تب آتے ہیں. پھر آہستہ آہستہ اذان کے ختم ہونے کے بعد جب حضور اقامت کہنے لگتے تھے تب آنے لگے. کچھ دنوں کے بعد حالت یہ ہو گئی کہ حضور نیت کر چکے ہیں, اب یہ شامل ہوئے. پھر ہوا یہ کہ جب حضور رکوع میں چلے گئے تو یا اللہ کی آوازیں لگا کر کے نماز میں شامل ہونے لگے. دوسری رکعت میں, تیسری رکعت میں, چوتھی رکعت میں, ہوتے ہوتے نماز سے غائب. اتنا بزنس میں اور کاروبار میں غرق ہو گئے کہ انہیں نماز کی پرواہ ہی نہیں ہے, نماز کا احساس ہی نہیں ہے. رسول خدا کو خبر ملی سال اندر نماز میں نظر نہیں آتے. بہت سارے لوگ ہیں نا, مجلسوں میں نہیں ہے, سینٹر میں نہیں ہے, نماز میں نہیں ہے. کہا خیر کیا بہانہ کیا ہے, فرصت نہیں ملتی, بہت بزی ہو گیا ہوں, کاروبار میں بہت بزی ہو گیا ہوں, جاب سے فرصت نہیں ملتی, اوور ٹائم بھی کر رہا ہوں. بہانے عام طور سے سات نماز سے غائب. پیغمبر کو تشویش ہونے لگی. ایک دن سات آئے, پیغمبر نے پوچھا سات کہاں ہو بھائی, تم نماز میں نظر نہیں آتے. کہا یا رسول اللہ کیا کروں, اب کاروبار ہے, بزنس ہے, بزی ہو گیا ہوں. اب دیکھیے نا, کوئی میرے پاس دکان ہے تو دو ہی کام کرو نا, یا سامان خریدتا ہوں کسی سے یا سامان کسی کو بیچتا ہوں. اب کسی مسلمان سے میں نے سامان خریدا ہے, ابھی سامان لیا ہی تھا, بلال کھڑے ہو گئے, اللہ اکبر اللہ اکبر. اب بتائیے, میں نے اس کو پیسہ نہیں دیا ہے. ایک مسلمان کو زیب دیتا ہے کسی سامان خریدے اور پیسہ دیے بغیر, اور پیسہ دے دیتے تو یہ بات ختم ہو جاتی ہے. یا یہ ہوتا ہے میں نے کسی کے ہاتھ سامان بیچا ہے, ابھی پیسہ دیا نہیں تھا کہ آرام ہو گئی, تو کیا کروں, اپنا مال آگ لگا دوں, پیسے تو لینا ہے. اب پیسے لیتے حساب کرتے کراتے جو ہے وہ ٹائم نکل جاتا ہے. بڑا افسوس ہوا پیغمبر کو, بڑا رنج ہوا پیغمبر کو کہ میرا صحابی اپنے بزنس کو بہانہ بنا کر کے نماز جماعت سے غائب ہو گیا ہے. یعنی بزنس کو اس نے حکم خدا پر ترجیح دے دی ہے. دکان میں بیٹھا ہوا ہے, اذان کی آواز کان میں پہنچ رہی ہے, اقامت کی آواز کان میں پہنچ رہی ہے, اور نماز میں شرکت نہیں کر رہا ہے. لا تسلموا علی یہود امتی, اتنا گر گیا ہے. پیغمبر پھر غمزدہ بیٹھے ہیں, پیغمبر پھر مغموم بیٹھے ہوئے. پھر جبریل آئے, یا رسول اللہ کیا وجہ ہے, غمزدہ کیوں ہیں؟ کہا جبریل سعد کی یہ حالت تو اور بھی نہیں دیکھی جاتی. کہا کیا کہتے ہیں, پلٹا دیں اسی حالت پر. کیونکہ سعد, اگر سعد کی حالت بدلی ہے, سعد کیا جس کسی کے پاس بھی کچھ ہے سر اس کی عطا ہے, سب اس کی دین ہے. کیا کہتے ہیں, اصلی حالت پلٹا دیں. ہاں جبریل, اس حالت سے تو وہی حالت بہتر ہے. غربت تھی مطلب یاد خدا تو تھی, غربت تھی مطلب اول اعظم نماز تو پڑھ لیتے تھے, غربت تھی مطلب خدا کے قوانین کا احترام تو تھا. یہ دولت کس کام کی ہے جو انسان کو یاد خدا سے معافی کر دے. مان یلہو عن ذکر اللہ, یہ دولت یہ مال کس کام کا ہے؟ کل پھر اسے کہیں وہ تو درہم واپس کر لیں. رسول خدا ایک دن ان تو مسجد میں نہیں کرتے, ان کا ختم ہو گیا. رسول خدا خود ایک دن ان کی دکان پہ گئے. جیسے رسول خدا دکان پہ آئے, یہ آئے, یہ آئے, یہ آئے, غنی نصیب آپ ہماری دکان پہ تشریف لائے, برکت آئی. بتائیے کیا دوں آپ کو, ٹھنڈا یا گرم؟ ہمارے ہندوستان میں کوئی آتا ہے تو سوال پہلے ہوتا کیا پوچھ کریں, ٹھنڈا یا گرم؟ رسول خدا نے کہا نہ ٹھنڈا نہ گرم, تو دو درہم वो दो दिरहम याद है ना, हाँ हाँ बोलो, दो दिरहम क्या है, 2000 दिरहम दे दीजिए, 2 दिरहम की क्या हकीकत है। उनका नहीं हो बगल दो दिरहम, इधर उन्हें 2 दिरहम लौटा दे, उधर उनका टहम पाल शुरू हो गया। तो तकद्दुम हर दिरहम, जहां खौफ खुदा होगा, जहां खुदा पर ईमान होगा, वहां पर खुदा को हर चीज पर तकद्दुम। तीसरा असर खौफ खुदा का ये है, खुदा पर ईमान का तीसरा असर है हुस्ने अखलाक। एक शख्स, एक वो मोमिन जो अल्लाह पर ईमान रखता है, कभी भी अपने अमल से किसी को अजियत नहीं देगा। पैगंबर फरमाते हैं कि मैं यूमिनो बिल्लाह ला यूजी जारह, जो अल्लाह पर ईमान रखता है वो कभी अपने पड़ोसी को तकलीफ नहीं पहुंचा सकता। पड़ोसी चाहे मुसलमान हो चाहे काफिर हो, पड़ोसी पड़ोसी है, कैद नहीं है। अगर मोमिन पड़ोसी है, मुसलमान पड़ोसी है, तो उसे अजियत नहीं देंगे, और काफिर पड़ोसी तो उसको अजियत देंगे। जहां खौफ खुदा है वहां पर हमेशा खुदा को हाजिर और नाजिर समझेंगे, एक असर। दूसरा असर यह है कि हर चीज पर खुदा को मुकद्दम रखेंगे। दूसरा तीसरा असर यह है कि खौफ खुदा उसके अखलाक पर, उसके किरदार पर, लोगों के साथ जो उसका बर्ताव है उसके ऊपर भी असरअंदाज होगा। आप कुरान मजीद को उठाकर के देखें, जहां जहां या अय्युहल लज़ीना आमनू आया है, पैगंबर फरमाते हैं कि मैं यूमिन बिल्लाह ला यूज़ी जारह, जो अल्लाह पर ईमान रखता है वह पड़ोसी को अजियत नहीं पहुंचाएगा। देखिए चार इस्तलाहात हमारे यहां है ना, एक कहा जाता है काफिर, बल्कि पांच कह लिए, काफिर मुश्रिक मुनाफिक मुसलमान मोमिन। काफिर वो जो अल्लाह को नहीं मानता, मुश्रिक वो जो अल्लाह को भी मानता है और कुछ और भी मानता है साथ में, मुनाफिक किसे कहते हैं, दिल से नहीं मानता, जबान से इकरार करता है, जबान से इजहार करता है मगर दिल से नहीं मानता। मुसलमान उसे कहते हैं जो जबान से मानता तो है लेकिन जो कुछ कहता है उस पर अमल नहीं करता, यानी ऐसा नहीं कि उसको दिल में खुदा को नहीं मानता है, जबान से मान रहा है, दिल में भी कहीं है किसी गोशे में, लेकिन अमल अकीदे का साथ नहीं दे रहा है। जबान से कह देता है ला इलाहा इल्लल्लाह मगर अमल में उसके हजारों इलाह हैं। जबान से कहता है कोई माबूद नहीं है सिवाय अल्लाह के, लेकिन जब अमली मैदान में आता है तो उसके बहुत सारे माबूद हैं, उसका कारोबार उसका माबूद है, उसका मालो दौर मालूजर उसका माबूद है, उसके बाल बच्चे उसके माबूद हैं, उसके दोस्त अहबाब उसके माबूद हैं, ये सारे के सारे माबूद हैं उसके। जबान से कहता है मगर अमल नहीं है, जबान से कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ता, जबान से कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह लेकिन इस्लाम के अखलाकियात से दूर है। क्या कहते हैं मुसलमान, और मोमिन कौन है? मोमिन वो है जबान से भी कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, दिल की गहराइयों से भी कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, और अपने अमल से आगा और जवाने से भी साबित करता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। यानी उसकी जबान भी तौहीदी होती है, उसकी आंखें भी तौहीदी होती हैं, उसके आगा और जवाने भी तौहीदी होते हैं, हर हर अमल उसका गवाही देता है। जिस चीज को अल्लाह ने हराम कर दिया उसके करीब नहीं जाता। ज्यादा कुरान मजीद में देखें, जहां कहीं आई हो लदीना आमनु है उसके बाद कोई ना कोई एक हुक्म दिया गया, या आई हो लदीना आमनु तो फिर वालेकुम अस्सलाम, या आई हो लदीना आमनु ला यस्खर कौमुन मिन कौमिन असा अन यकूनु खैरन मिनहुम वला निसाउन मिन निसाइन असा अन यकुन्ना खैरन मिनहुन्ना। ए साहिबान ईमान, अगर तुम अल्लाह पर ईमान लाए तो मोमिन हो, तो तुम्हारी जिम्मेदारी यह है कि कोई शख्स किसी शख्स का मजाक न उड़ाए, न कोई शख्स किसी शख्स का मजाक उड़ाए, न कोई गरोह और जमात किसी जमात का मजाक उड़ाए। एक सूबे वाले दूसरे सूबे का मजाक न उड़ाए, एक इलाके वाले दूसरे इलाके का मजाक न उड़ाए। क्यों हो सकता है जिसका तुम मजाक उड़ा रहे हो वो तुमसे बेहतर हो, और ना औरतों की कोई जमात दूसरी औरतों का मजाक उड़ाए। हो सकता है जिनका मजाक उड़ाया जा रहा है वो इनसे बेहतर हो। यार यह मदीना आमनू इज्तनबु कसीरन मिन अज़्ज़न इन्ना बअद अज़्ज़न इस्म। ऐसा है वाली ईमान, तुम ईमान पर दावा करते हो, तुम्हें चाहिए कि बदगुमानी से बचो, एक दूसरे के बारे में बदगुमानी से काम मत लो, हुस्ने ज़न रखो, सुए ज़न तुम्हारे दरमियान में नहीं आना चाहिए। वला तजस्सुसु, तुम साहिबे ईमान हो ना, एक दूसरे की जिंदगी में ताक झांक मत करो। बदगुमानी होगी तो बदगुमानी का नतीजा क्या है, ताक झांक, टूह में लगे हुए, वो क्या कर रहे हैं, वो किधर जा रहे हैं, उनकी जिंदगी कैसी है। ऐसा है वाला ईमान, अगर तुम ईमान लाए हो तो ईमान फकत जबान के कह देने का नाम नहीं है। अगर तुम कहते हो कि हम अल्लाह पर ईमान रखते हैं, हमने अल्लाह को अपनी जिंदगी का मरकज और महबूब करार दिया है, हमारे अंदर खौफ खुदा पाया जाता है, खुदा तरसी हमारे यहां पाई जाती है, तो उसका नमून, उसका मजहर, उसका असर ये होगा कि तुम किसी की गिबत नहीं करोगे। क्या तुम्हें से कोई चाहता है कि अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाए, तुम्हें नापसंद है ना? जितना नापसंदीदा अमल मरे हुए भाई का गोश्त खाना है, उतने ही नापसंदीदा अमल जो है वो किसी के विवश करना है। तो जहां जहां ईमान होगा, जहां खुदा तरसी होगी, वहां पर उसने अखलाक भी पाया जाएगा, अखलाकी अकदार की पासदारी भी वहां पर होगी। ये नामुमकिन है कि ईमान है खुदा पर, खुदा तरसी है, खौफ खुदा है, और अखलाकी अकदार जिंदगी से मफकूद नहीं। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसलिए आए थे, इनकी बेशक काहे के लिए थी, मकसद बेशक जब पैगंबर बयान फरमाते फरमाते इन्नी बुइस्तु लिउतम्मिमा मकारिम अल-अखलाक, मैं आया हूं अखलाकी अकदार को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए मैं आया हूं। इन्नी जैतु महासिन अल-अखलाक व मकारिमहा, मैं महासिन अखलाक और मकारिम अखलाक को लेकर के आया हूं। दो चीजें पैगंबर फरमा रहे हैं, महासिन अखलाक और मकारिम अखलाक, दोनों में फर्क है। महासिन अखलाक और मकारिम अखलाक में फर्क है। महासिन अखलाक मुमकिन है कि इंसान के अंदर पाए जाएं और वो अच्छा इंसान न हो। महासिन अखलाक अच्छा इंसान होने की दलील नहीं है, लेकिन मकारिम अखलाक अच्छे इंसान होने की निशानी है। फर्क क्या दोनों में, पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, महासिन अखलाक किसे कहते हैं, फरमाते तोलीनो लिसान व कुतीबो कलामक व तल्का अखाका बिबिशरिन हसन। हुस्ने अखलाक क्या है, तीन मिसाल हुस्ने अखलाक का बयान फरमाते हैं। फरमाते हुस्ने अखलाक यह है कि लोगों से जब बात करो तो अच्छी बातें करो, तुतीबो कलामक, किसी से बुरी बात मत करो, और अच्छी बात अच्छे अंदाज से करो। तो तीबो कलामक व तोलीनो लिसानक, जब किसी से बात अच्छी बातें जो है वो अच्छे अंदाज से भी करो। मिसाल तो आप कहना चाहते हैं भाई आप नमाज पढ़िए भाई, रोजा रखिए भाई, हिम्मत नहीं कीजिए भाई, अच्छी बात है मेरे सब, तो सेंटर चलिए, मामवाड़े चलिए, मस्जिद चलिए, नमाज में चलिए, नमाज जुमा में चलिए, अच्छी बातें हैं नहीं सर, पर किस अंदाज से कहा जा रहा है, ये बहुत अहम है। उमूमन नसीहत करने वालों का अंदाज बहुत बुरा होता है, इसीलिए लोग नसीहत से चिढ़ते हैं और नसीहत करने वालों से भी शक्ल देखते हो कि भागते हैं। तो तुदीब कलामक व तुलीनो लिसानक, अच्छी बातें करो और अच्छे अंदाज से करो। जिस वक्त ने मूसा और हारून को खुदा ने फिरौन के पास भेजा है, इस हवा इला फिरौन इन्नहु तगा, जाओ फिरौन की ہدایت کے لیے جاؤ، رہنمائی جو سرکش ہو گیا ہے، ایک سلوار پڑے محمد والے محمد اور آگے چلے آئے، آگے 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 دروازے
محمد سلام. اور کچھ رو دیے جناب زہرا سلام اللہ علیہ السلام.
اذهبا الى فرعون انه طغى. جا فرعون کے پاس جاؤ نصیحت کے لیے. کون ہے فرعون؟ چھوٹا موٹا یہ جو ہے مجرم، چھوٹا موٹا بدماش. انه طغى، سرکش ہو گیا ہے. کسی معمولی انسان کے بات نہیں ہے نا، ہمارے یہاں کوئی کتنا ہی برا ہو فرعون تو نہیں نہ ہے، فرعون تو نہیں نہ ہے. اذهبا الى فرعون انه طغى، اس کے پاس جاؤ نصیحت کرو، اسے منع کرو، جس گناہ کے دلدل میں ڈوبا ہے نکالو اسے. کس طرح سے نکالو؟ گالیاں دے گے کہ کمبخت منحوس نے شرم نہیں آتی، تو خدا کے مقابلے میں خدا بنا بیٹھا ہے. نہیں، قولا لہ قولا لینا، میٹھے اور نرم انداز میں جا کے اس سے نہ ہو فرعون سے چلا سر کہ ہم آپس میں اگر ہم البتہ ذمہ داری ہے، اگر ہم نے محسوس کر لیا کہ ہمارا کوئی بھائی غلط راستے بچا رہا ہے تو ہم یہ نہیں کہیں کہ ہم سے کیا مطلب. یہ ہم سے مطلب ہے، لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ہم سے کیا مطلب، نہ وہ ہماری قبر میں آئیں گے نہ ہم ان کی. نہیں، ہم ان کی قبر میں جائیں گے، وہ ہماری قبر میں آئیں گے. کیونکہ ہماری قبر میں ہم سے ان کے بارے میں سوال ہوگا، ان کی قبر میں ان سے ہمارے بارے میں سوال ہوگا. امر بالمعروف نہی عن المنکر واجبات اسلام میں سے ہے. امام محمد باقر صلی اللہ علیہ وسلم الفرائض واشرفها واتمها. امر بالمعروف سب سے عظیم فریضہ ہے، سب سے شریف فریضہ ہے. بہا تقام الفرائض، اگر اس فریضے پر عمل ہو گیا تو سارے فرائض سے عمل، اگر فریضے کو چھوڑ دیا گیا تو سارے فرائض چھوٹ جائیں گے. اتنا اہم ہے. اگر ہم کسی کو غلط راستے پہ جاتے ہوئے دیکھ رہے نہیں، اگر ہم نے اس کو روکا، اس سے تو قبر میں سوال ہوگا ہی کہ تم نے کیوں ایسا کیا. ہم سے پوچھیں گے تم نے کیوں نہیں روکا. کیا الگ بات ہے کہ ہمارے یہاں اس چیز کو اچھا نہیں سمجھا جاتا. اگر کوئی انسان کنویں میں گر رہا ہو، اس کو آپ پکڑ لیں تو سب آپ کی تعریف کریں گے، سب آپ کا شکریہ ادا کریں گے، سب آپ کی تعریف کریں گے. کنویں میں گرنے والے کو بچا لیں تو تعریف، اور اگر جہنم میں گرنے والے کو بچا لیں، کون زیادہ خطرناک ہے، کون زیادہ اہم کام ہے؟ مجھے کہہ دینا کہ ہم سے کیا مطلب، یہ قابل قبول نہیں خوب، مگر ہاں کہنا ہے. کیسے کہنا ہے؟ قولا لہ قولا لینا، تطیب کلامک و تلین لسانک. حسن اخلاق کیا ہے؟ محسن اخلاق کیا ہے؟ اچھی باتیں کرو اور اچھے لب و لہجے میں، اچھے انداز میں. و تلقا اخاک ببشر حسن، اور جب کبھی اپنے بھائیوں سے ملو تو خندہ پیشانی سے ملو، کھلے ہوئے چہرے سے ملو، شاداب چہرے سے ملو، مردنی نہ چھائی ہو چہرے کے اوپر، اترا ہوا چہرہ نہ ہو، مرجھائے ہوئے چہرے سے نہ ملو. ولو مصیبت میں ڈوبے، مومن کا دل روتا ہے مگر چہرہ ہنستا ہے. آپ روتا دیکھ کر کے اس کے حوصلے پر ہو جائیں گے نا. آپ بزنس مین ہیں، بڑے بزنس مین ہیں، جب ایک ہاں کہ ارے کیا بتائیں یار، آج کل مارکیٹ بہت ڈاؤن جا رہی ہے. ارے ان کی مارکیٹ ڈاؤن ہے تو ہمارا کیا آج ہوگا؟ بولو آپ کی مارکیٹ ڈاؤن جا رہی ہو، الحمدللہ. امام حسین شب عاشور فرماتے ہیں الحمدللہ کہ سرائے و ضرا، ہم اللہ کی حمد کرتے ہیں، اچھے حالات میں بھی ہو برے حالات میں. جب بھی اپنے بھائیوں سے ملو تو خندہ پیشانی سے، چہرے پر جو ہے شادابی ہونی چاہیے، بشاشت چہرے پہ ہونی چاہیے، تاکہ آپ کو دیکھ کے اس کا حوصلہ بڑھے. اگر کوئی مایوسی کے دلدل میں ہے، آپ کو دیکھ کے نہیں نہیں کیوں نہیں، بہت اچھے حالات ہیں، اچھا ہو گئے امید ہے، یہ تین صفات ہیں حسن اخلاق کے لیے، محاسن اخلاق کے لیے. پہلی بات اچھی باتیں کرو، دوسری بات اچھے انداز سے کرو، تیسری بات ملو تو چہرہ تمہارا کھلا ہوا ہو، مرجھایا نہیں ہونا چاہیے. یہ تینوں صفات ہیں تو بہت اچھی، لیکن ضروری نہیں جس کی چیزیں پائی جاتی ہیں وہ اچھا انسان بھی ہو. صرف مہینوں میں تینوں باتیں پائی جاتی ہیں نا، تینوں باتیں ہم کے یہاں پائی جاتی ہیں. اس کو آپ کو کوئی محبت وحبت نہیں، اس کو آپ کی جیب سے محبت ہے، وہ بھی جیب تو اس کے جیب میں چلی جائے. ہمارے یہاں سیاسی لیڈر حسن اخلاق کے بہترین نمونہ ہوتے ہیں، خصوصاً الیکشن کے زمانے میں. الیکشن کے زمانے میں باتیں سب اچھی اچھی کرتے ہیں نا، پانی 24 گھنٹہ، بجلی 24 گھنٹہ، اور یہ ہو کر دیں گے ساری چیزیں جو بھی بدل سستی ہو جائیں گی، کرپشن ختم کر دیں گے اور ترقی، اچھی اچھی باتیں نا سر. اور کس انداز سے کرتے ہیں؟ بڑے میٹھے انداز سے، پیار بھرے بول بولتے ہیں اور ہمیشہ کھلے ہوئے. تینوں سفار دنیا پائی جاتی ہے، کیا وہ اچھے انسان بھی ہیں؟ لیکن مکارم اخلاق وہ اقدار ہیں کہ وہ اگر کسی کے اندر پائے جائیں تو دلیل ہے کہ وہ اچھا انسان بھی ہے. کیونکہ محاسن اخلاق میں نفس ساتھ دیتا ہے، مکارم اخلاق میں نفس ساتھ نہیں دیتا ہے. نفس کا گلا گھونٹنا پڑتا ہے، قدموں تلے کچلے بغیر نفس کو مکارم اخلاق پر عمل نہیں ہو سکتا. چار پانچ نمونے سن لیجیے مکارم اخلاق کے. امام جعفر صادق علیہ السلام و سلام اپنے خاص صحابی عبداللہ ابن جندب کو خطاب کر کے فرماتے ہیں، ابن جندب واعتمن حرم، اے ابن جندب اب کہاں تذکرہ ہو رہا ہے؟ مکارم اخلاق کا، محاسن اخلاق نہیں ہے. اے ابن جندب جس نے تمہیں اپنی عطا سے محروم رکھا تم اسے عطا کرو. جب ہماری ضرورت تھی، ہمارا کام پڑا تھا، ہم ان کے گھر گئے مدد کے لیے، انہوں نے مدد نہیں کی. خدا نخواستہ ہمارا بیٹا بیمار ہے، جوان بیٹا اسپتال میں ایڈمٹ، ڈاکٹر کہتے ہیں اس کا فوراً آپریشن ہونا ہے، آپریشن کے لیے بھی 5 لاکھ ڈالر کی ضرورت ہے، انشورنس بھی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے ہمارے پاس، کیا کریں؟ پیسے نہیں تو آپریشن نہیں ہو پائے گا، آپریشن نہیں ہوگا بچہ مر جائے گا. سوچا فلاں جو ہے بندے مومن اللہ نے ہم کو بہت نوازا ہے، میرے پاس بہت پیسہ ہے، آپ کے دروازے پہ پہنچ گئے. بھائی صاحب آپ نے اللہ، آپ کو اللہ نے بہت نوازا ہے، مجھے 5 لاکھ ڈالر دے دیجیے، ادھار مانگ رہا ہوں، بھی مانگ رہا ہوں، انشاءاللہ ایک ایک پائی کر کے آپ کو ادا کر دوں گا. ایک دفعہ سر سے پیٹ تک ہمیں لے کہیے یہ کہ 5 لاکھ ڈالر جو ہے واپس کر سکیں گے، زندگی بھر 5 لاکھ ڈالر کمانے کے پابند تو ہیں نہیں. اندر لے گئے کمرے میں، تجوری کھولا، کہیے دیکھ رہے پیسے رکھے ہوئے مگر دیں گے، یہ پیسے رکھے ہوئے ہیں مگر دوں گا نہیں تمہیں، تمہاری حیثیت نہیں ہے کہ تم پیسہ واپس کر سکو، ہے تو مگر دوں گا نہیں. تجوری بند کیا ہمیں گھر سے باہر، ہمارا بچہ مر گیا، علاج کے بغیر بچہ مر گیا، رو پیٹ کر کے چپ ہو گئے. کچھ دنوں کے بعد ہمارا کاروبار چمک گیا، ہوتا ہے نا، ہم بھی ہو گئے پیسے والے، اور اتفاقا ان کا کاروبار تباہ ہو گیا، وہ روڈ پر آئے، دیکھا ہے ایسے لوگوں کو اچانک محل سے جھوپڑے میں آ گئے، اور ایسے لوگ بھی جو اچانک جھوپڑے سے محل میں آ گئے. پھر کل ایام نتابل ہوا بین الناس، اتار چڑھاؤ، ہر کمانے را دوال، ہر دوالے را کمال، وہ روڈ پر، ہم محل میں، اب ان کا بچہ بیمار، اب وہ ہمارے دروازے پہ کھڑے ہوئے ہیں، بالکل وہی کہتی ہے. بھائی صاحب نفس کیا کہتا ہے یہاں پر؟ انتقام. آج ہے وہ دن، ہمیں تو اپنے بچے کی یاد آ گئی نا، ان کو دیکھ کر کے، اس شخص نے اگر مدد کر دی ہوتی تو آج میرا بچہ میرے ساتھ ہوتا، جوان بچے کا غم تازہ ہو گیا. نفس کیا کہہ رہا ہے؟ اسے آج یاد دلا دو کہ ہم پر کیا دل دی تھی، کیا دی تھی، جس مصیبت سے ہم گزرے ہیں، آج کی چاہتا ہے وہی جواب دوں، تجوری کھول کے دکھا اسے، ہے تو دوں گا نہیں تمہیں، لیکن مکارم اخلاق کیا کہتا ہے؟ وہ آتے من حرم آتے، جس نے تمہیں اپنی عطا سے محروم رکھا تم اسے محروم نہ رکھو، تم اسے دے دو. وعتے من حرم آتے، جب تک نفس خوشی نہ کریں گے تب تک اس پر عمل کرنا آسان نہیں ہے، نفس نہیں کرنے دیتا یہ کام. وعتے من حرم سل من قطع، جن لوگوں نے تم سے رشتے توڑ دیے ہیں تم اس سے رشتہ جوڑ دو. بہت رشتے دار ہیں جو ہمیں نہیں پوچھتے، عام طور سے مالدار رشتے دار غریب رشتے داروں کو نہیں پوچھتے، وہ نہ پوچھیں. ہم بیمار پڑے تھے وہ ہمیں دیکھنے نہیں آئے، ہمارے یہاں موت ہو گئی تھی وہ ہمارے یہاں تعزیت کے لیے نہیں آئے، ہمارے یہاں خوشی تھی وہ ہمارے یہاں مبارکباد دینے نہیں آئے، مگر وہ بیمار ہیں تو ہم جائیں گے ان کے عیادت کے. نفس کیا کہتا ہے؟ بدلا جائے گا نفس نا عموماً، بھائی بڑا سارا بیمار ہے، ارے کیوں جائیں گے؟ وہ آئے تھے ہمیں دیکھنے کے لیے، ہمارے یہاں شادی تھی وہ آئے تھے، ہمارے یہاں موت ہوئی وہ آئے تھے، وہ نہیں آئے ہم بھی نہیں جائیں گے. لیکن مکارم اخلاق کیا کہتا ہے؟ سل من قطع، جس نے تم سے رشتہ توڑ لیا تو اس سے رشتہ جوڑ دو. ون صرف من خاصمک، جو تم سے دشمنی رکھتا ہے اس سے بھی انصاف بھیجو. سلم علی من سبک، جو تمہیں گالی دیتا ہے اسے سلام دو. ہم تو اینٹ کے جواب پتھر کے پائے ہیں نا، اینٹ کے جواب یہاں اینٹ کا جواب دھول سے دیا جا رہا ہے، اینٹ کا جواب پھول سے. سلم علی من سبک واعف عن من ظلمک، جس نے تم پر ظلم کیا ہے تم اسے معاف کر دو. عفو و بخشش مکارم اخلاق کا حصہ ہے، اور ان سب میں عفو و بخشش سب سے اوپر ہے. دیکھیے بات کہتے ہیں بعض اعمال وہ ہوتے ہیں جو سر کی حیثیت رکھتے ہیں، عبادتوں میں نماز سر کی حیثیت رکھتی ہے، عبادتوں میں، سماجی تعلقات میں امر بالمعروف کو سر کی حیثیت حاصل ہے، نفسانی اخلاقیات میں حیا کو حاصل ہے یہ مقام، اور مکارم اخلاق میں یہ مقام عفو بخشش کو حاصل ہے. العفو تاج المکارم، حدیث ہے، العفو تاج المکارم. مکارم اخلاق میں تاج، بادشاہ کے سر پہ تاج ہوتا ہے نا، مکارم اخلاق کا تاج کیا ہے؟ عفو و بخشش. اگر انسان کے یہاں خوف خدا پایا جاتا ہے، اگر انسان کے یہاں یہ جو ہے للہیت پائی جاتی ہے، تو اس کے ہاں عفو و بخشش ضرور پائی جائے گی. اسلام نے بڑی تاکید کی ہے اس چیز کے اوپر، بہت تاکید کی ہے. کہا جہاں چار لوگ ساتھ میں رہتے ہیں وہاں خطائیں بھی ہوتی ہیں، وہاں لغزشیں بھی ہوتی ہیں، ایک دوسرے کا دل بھی اب دکھا پر بیٹھتے ہیں، کبھی جان بوجھ کے کبھی انجانے میں، جانے انجانے میں ہوتا ہے نا. اکثر گھروں کے اندر فیملیز میں چیزیں پیش آ جاتی ہیں، اب کبھی غلطی شوہر کی ہے کبھی غلطی بیوی کی ہے، اس سے بحث نہیں ہے، وہ جھگڑے نہیں آنا چاہتا، لیکن بہرحال ہو جاتا ہے نا. شوہر کی غلطی ہوئی تو یہ جو ہے بیوی کی ذمہ داری ہے کہ معاف کر دے، بیوی سے غلطی ہوئی تو شوہر کی ذمہ داری ہے کہ معاف کر دے، اور معاف بھی کیسے کر دے. قرآن مجید میں ہے کہ ان ازواجکم و اولادکم عدوکم لکم، بعض حالات میں، ہمیشہ نہیں، بعض حالات میں تمہاری بیویاں اور تمہارے بچے تمہارے دشمن ہیں. آپ کوئی کار خیر کرنا چاہتے ہیں، بیوی تیار نہیں ہے، منع کر نہیں نہیں ایسے کیسے ہو سکتا ہے. آپ کوئی اچھی جگہ پہ جانا چاہتے ہیں، گھر والے ساتھ دینے کو تیار نہیں ہے، بچے جو ہم یہ جو ہے مخالفت کر رہے ہیں. اکثر واقع پیش آتے ہیں جو زمانے میں کہ جو حضرت اسلام میں لوگ جانا چاہتے تھے جہاد کرنے کے لیے، دینی آ جاتی کہ ہمارا دل کیا ہوگا. مسلم کا ساتھ جو چھوڑ کے لوگ گئے تھے اس میں کتنا کردار تھا بیوی بچوں کا. ابن زیاد کے محل کا محاصرہ کیے ہوئے تھے جناب مسلم کی قیادت میں، 6,000 لوگ مسلح، ایک ایک کر کے آتی گئی بیویاں، تم چلے جاؤ گے تو ہمارا کیا ہوگا، بچوں کو کون دیکھے گا، اتنے سارے لوگ تو موجود ہیں کہ تم اگر چھوڑ دو گے مسلم کو تو کیا ہو جائے گا. چلے گئے ایک ایک کر کے، جب اچھے خاصے لوگ سے تھوڑے سے لوگ رہ گئے تو بیویوں کو دوسرا بہانہ ملا، سب چلے گئے، تم رہ کے کیا کرو گے. پہلے ہے اتنے لوگ تو ہیں, ایک تم اگر یہاں نہیں روکوگے مسلم کی صحت کو کوئی فرق نہیں پڑے گا, اتنے سارے لوگ ساتھ دینے والے موجود ہیں, لیکن اگر تم ہمارے گھر سے چلیں گے تو ہمیں کون دیکھے گا؟ بعض دیویاں اور بعض بچے دشمن ہیں, مطلب بعض دیویاں وہ ہیں جنہوں نے اپنے شوہروں کو جنت پہ پہنچایا. حبیب کی زوجہ, زہیر کی زوجہ, زہیر انقلاب کہاں سے آیا؟ اس وقت امام حسین کا خط آیا تھا تو زہیر تیار تو نہیں ہو رہے تھے نا, تو زہیر کی زوجہ کھڑی ہوئی, شرم نہیں آتی تمہیں؟ فرزند رسول, یہ وہ زوجہ تھی جس نے اپنے شوہر کو جنت پہ پہنچایا. لیکن بہت ساری بیویاں وہ ہوتی ہیں جو اپنے شوہروں کو جہنم میں پہنچا دیتی ہوں. خوب بات ہے, قرآن ایسی بیویوں کے بارے میں کہتا ہے, ابا جکم اولاد ادھو بول لکم, تمہاری بیویاں تمہارے بچے کیا ہیں؟ تمہارے دشمن ہیں. اچھا انہوں نے تمہیں رائے ہفتہ روکنے کی کوشش کی کہ اب شرمندہ ہیں, پشیمان ہیں, ہو جاتا ہے نا, نہیں اب دل میں لیے بیٹھے رہے ہیں. وہاں کا قرآن کہتا ہے ان تعفو وتصفحو وتغفرو, تین کام کرنا ہے, ان تعفو وتصفحو وتغفرو فان اللہ غفور رحیم. تینوں کا معنی عرض کر دوں, ان تعفو معاف کر دو, ان سے غلطی ہو گئی تھی, بیوی سے بچے سے گھر میں غلطی ہو گئی, غلطی کی ہے انہوں نے, سزا کر دو انہیں, شرمندہ ہیں, پشیمان ہیں, معاف کر دو. بہت سے لوگوں سے نہیں اکڑ گئے تو اکڑ گئے, کیوں ایسا ہوا, کیوں ایسا ہوا, کیوں ایسا ہوا, معاف کرنے کو اتنے انتا کو معاف کر دو. دوسرا مرحلہ کیا ہے, تر فخرو, آپ اور سب میں فرق کیا ہے؟ سب یعنی یہ تو ہمیں یاد ہے, تانا بھی دیتے جاؤ تم نے غلطی کی تھی مگر معاف کر دیا. سب یہ ہے کہ اپنا چشم پوشی اختیار کر لو, ان سے کہو نہیں کہ تم نے یہ غلطی کی تھی اور ہم نے معاف کر دیا. ایک مرحلہ یہ ہے کہ یاد دلاتے ہیں کہ تم نے یہ غلطی کی تھی, تم نے ہماری توہین کی تھی, تم نے ہمارے ساتھ زیادتی کی تھی, ایک ایک غلطیاں گنا کر کے کہتے جاؤ ہم نے معاف کر دیا. یہ حق ہے. سب کیا ہے, معاف بھی کیا اور ان کی غلطیوں کو گرایا بھی نہیں. وَتَّقُوا فِرُو تَغْفِرُو یعنی ان کی غلطیوں کے اوپر پردہ بھی ڈال دو, یعنی خود بھی بھول جاؤ, خود بھی بھول جاؤ کہ انہوں نے کبھی تمہارے ساتھ کوئی ایسی غلطی کی تھی, کوئی ایسی خطا کی تھی, کوئی ایسی لفظش ان سے ہوئی تھی, اسے بھی بھول جاؤ. تو پہلا مرحلہ ہے آپ کا, اگر گھر میں بیوی بچوں سے کوئی خطا ہو گئی ہے, کوئی لفظش ہو گئی, کوئی بھول ہو گئی ہے اسے, چاہے کتنی ہی بڑی بھول کیوں نہ ہو, پہلا مرحلہ ہے انہیں تو معاف کر دو, سزا دینے کے چکر میں نہ پڑو, انتقام لینے کی فکر میں نہ رہو. دوسرا مرحلہ, دوسری اسٹیج کیا ہے, صاف, یعنی نہ صرف یہ کہ ان کو معاف کر دو, انہیں اس کا احساس بھی نہ دلاؤ کہ تم نے ہمارے ساتھ کیا کیا زیادتیاں کی, تانے مت دو, سزا تو نہیں لے رہے ہو, جاؤ تھپڑ نہیں ماریں گے, بلا کام نہیں کرے مگر تم نے ہمارے ساتھ یہ کیا تھا, نہیں یہ بھی مت کہو. اور تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ اپنے دل سے بھی نکال دو. پہلا مرحلہ آپ, دوسرا مرحلہ سب, تیسرا مرحلہ ہے غفران کا. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے میں ہیں, خدا کے بعد مکے میں معلوم ہے کہ جہاد وار کا حکم تو تھا نہیں, جوابی کاروائی مکے میں تو ہوتی نہیں تھی, ایک طرفہ کاروائی تھی, وہ پتھر مارتے تھے, کانٹے بچھاتے تھے, پیغمبر کی طرف سے کوئی کاروائی نہیں ہوتی تھی. جبریل آئے تین حکم لے کر کے آئے پیغمبر کے لیے, تین حکم پیغمبر کے لیے لے کر کے وہ آتے ہیں. پہلا حکم کہ جو تین قسم کے لوگ تھے وہاں کے اوپر, کچھ وہ تھے جو جان بوجھ کے پیغمبر کو ستاتے تھے, جانتے تھے کہ یہ لوگ کون ہیں, جان بوجھ کے پیغمبر کو ستاتے تھے, کچھ وہ تھے جو پیغمبر کو جانتے نہیں تھے, انہیں معلوم نہیں تھا کن عظمتوں کے مالک ہیں, کچھ وہ تھے جو جاننے کے لائق ہی نہیں تھے, کن طرح کے لوگ تھے؟ یعنی وہ نہ جانتے ہیں اور نہ جان سکتے ہیں کہ نہ صلاحیت ہی نہیں ہے, کم عقلے ہیں, عقلی لحاظ کر کے یہاں کوئی یہ مشکل پائی جاتی ہے. تین طرح کے لوگ تھے. پیغمبر کو جو حکم آتا ہے وہ افراد جو جان بوجھ کے پیغمبر کو ستا رہے تھے وہ افغان ہوں, انہیں معاف کر دیجئے. اور وہ افراد جو پیغمبر کو پہچانتے نہیں ہیں وہ امور بالمعروف, انہیں اپنا تعارف کرائیے, انہیں بتائیے کہ تم کس غلط راستے پہ جا رہے ہو. کچھ وہ ہیں جو راستے کو غلط جانتے ہوئے بھی غلط راستے پہ چل رہے ہیں اور آپ کو ستا رہے ہیں, آپ کو اذیتیں دے رہے ہیں, آپ کو پتھر مارا ہے, آپ کے لیے کانٹے بچھا رہے ہیں, ان کو معاف کر دیجیے. اور وہ افراد جو جانتے نہیں ہیں کہ آپ کی عظمت کیا ہے, انجانے میں آپ کو ستا رہے ہیں, اذیتیں دے رہے ہیں, وامر بالمعروف, انہیں آگاہ کیجیے, انہیں بتائیے کہ اسلام کیا ہے, انہیں بتائیے کہ دین کیا ہے, انہیں بتائیے کہ تم کتنا برا کام کر رہے ہو. اور وہ تیسرا گروہ جو جاننے کے قابل ہی نہیں ہے, وعرض عن الجاہلین, ان سے اعراض کر دیجیے, نظر انداز, گویا یہ ہے ہی نہیں, ان کا گویا یہ ہے وجود ہی نہیں ہے. یہ تین ابتدائی حکم پیغمبر کو بیشک کے آغاز میں دیا گیا. یہی تین کام اپنے گھر کے اندر نہیں کر سکتے. یہ تین کام اگر ہم اپنے گھر میں کرنے لگیں, گھر کے سارے مسائل حل ہو جائیں, سارے مشکلات حل ہو جائیں گے. تو ہر آن ایک مہابھارت گھروں کے اندر چھڑ جاتی ہے, اور خصوصاً مغربی دنیا میں ذرا سا کچھ ہوا اس کے بعد فوراً جو ہے وہ طلاق کا مرحلہ سامنے آ جاتا ہے. اگر اس چیز کو اپنا لیا جائے, ہر انسان اپنے گھر کے اندر پہلا مرحلہ یا تو جان بوجھ کر کے انہوں نے ہم کو تکلیفیں پہنچائی ہیں, یہ کون سا مرحلہ ہے, یہ مرحلہ ہے وقف, وقف والے مجرمین, ان کو معاف کر دیجئے, گناہ کیا ہے انہوں نے, غلطی کیا ہے, معاف کر دیجئے. اس کے بعد وامر بالمعروف, لیکن وہ افراد جو واقعی جانتے نہیں, نادانی میں غلطی کر رہے ہیں, انہیں پتا نہیں ہے اس عمل کی سنگینی کتنی ہے, یہ جو گناہ انجام دیا جا رہا ہے گناہ ہے کتنا خطرناک, وامر بالمعروف, انہیں اس سے آگاہ کریں, انہیں تعلیم دے, انہیں بتائے, بتاؤ اسی طریقے سے جیسے موسیٰ سے کہا گیا فرعون کے پاس جاؤ. تیسرا مرحلہ, وہ افراد جو واقعی قابل فہم نہیں ہیں, نہ ان کی علمی سطح ہے, نہ عقلی سطح ہے, ان باتوں کو درک نہیں کر سکتے ہیں, اور انجانے میں وہ آپ کے خلاف اقدامات انجام دے رہے ہیں. وہاں کے اوپر کیا حکم ہے؟ وہاں پر حکم یہ ہے کہ وعید علیل جاہلیت سے اعراض کر لیں, نظر انداز کر لیں, گویا سنہی ہے, سنی انسنی کر دیں ان کی بات. تو عف اور بخشش, جہاں خدا کا خوف ہے, جہاں خدا کی معرفت ہے, جہاں یہ جو ہے للہیت پائی جاتی ہے, وہاں یہ صفت ضرور پر. البتہ یہاں پر یہ بتا دینا ضروری ہے کہ کہاں پر معاف کرنا ہے. معاف اپنے ذاتی مسائل میں کرنا ہے. آپ کے ساتھ اگر کسی نے زیادتی کی ہے, دوسرے کے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہے, اسے آپ کو معاف کرنے کا حق نہیں ہے, آپ اسے معاف کر دیں. آپ اپنے بارے میں معاف کریں گے. اگر کسی نے خدا کے ساتھ زیادتی کی ہے, نبی کے ساتھ, اہل بیت کے ساتھ, دین کی توہین کی ہے, اسے آپ کو معاف کرنے کا حق نہیں ہے. چلو انہوں نے رسول اللہ کو گالی دی, کوئی بات نہیں, ہم معاف کر دیتے ہیں, اب کون اسے معاف کر دیتے ہیں. آپ اپنے بارے میں معاف کر سکتے ہیں. چند مقامات ہیں جہاں کے اوپر معاف کرنے سے منع کیا گیا ہے. ہر جگہ معاف نہیں کیوں دینا, یاد رکھیے گا غلط بھیجنے چلا جائے. معاف اپنے مسائل میں کرنا ہے, امت کے مسئلے میں معاف نہیں کرنا ہے. فنا واسطے ان کو معاف کی دیتے ہیں, ہر کون ہوتے معاف کرنے والے, ہزاروں کے گناہوں کا ان کا خون بہایا ہے اور بہا رہا ہے. وہاں پر معاف کرنا ذمہ داری نہیں, وہاں مقابلے میں ڈٹ جانا ذمہ داری ہے. وہاں ذمہ داری میں منہ توڑ جواب دینا ذمہ داری ہے. انہیں معاف کرنا ہے جو معافی کی قیمت جانتے ہیں. آخر دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں دنیا میں, کچھ وہ ہوتے ہیں کہ اگر آپ انہوں نے غلطی کی, اگر آپ انہیں معاف کر دیں تو شرمندہ ہو جائیں, انہوں نے گالی دیا آپ نے سلام کر دیا تو یہ جو شرمندہ ہو جائیں گے. یار دیکھو ہم نے ان کے ساتھ اتنی زیادتی کی اور ان کا عمل ایسا تھا جیسے کہ شام سے آنے والا وہ شخص جو بابیا کی جو ہے پروپیگنڈے کے تحت آیا ہوا جو ہے مدینے میں, جیسے نگاہ پڑی امام حسن پر اور پتہ چلا امام حسن نے امام حسن کو گالیاں دینا شروع کر دیا. نادبا الفاظ جب وہ اپنی باتیں کر چکا امام حسن پوچھتے بھائی تم پردیسی معلوم ہوتے ہو, ہمیں کھایا ہے کہ نہیں کھایا, کہاں ٹھہرے ہو, ٹھہرنے کا انتظام ہے یا نہیں, واپسی کا کوئی سہارا ہے یا نہیں ہے. پتا ہو گیا ہم تو ان کے بارے میں کچھ اور سن کر کے آئے تھے, یہ تو ان کا شہر ہے, یہ یہاں تو ان کے چاہنے ماننے والے ہیں, اسے توقع تھی کہ پلٹ کے امام حسن گالی دیں گے, تھپڑ ماریں گے, اپنے لوگوں سے اس کو جو ہے وہ پٹوائیں گے, مگر یہاں معاملہ الٹا نظر آ رہا ہے. امام کے قدموں پہ گر گیا. اللہ عالم ہے سوئے جانو رسالت, اللہ ہی بہتر جانتا ہے اپنی رسالت کو کہاں قرار دے. اللہ اور کچھ وہ ہوتے ہیں کہ آپ ان کو معاف کر دیں اسے آپ کی کمزوری سمجھتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ بہت طاقتور ہے کہ ڈر گیا, اور آج آپ کے ساتھ انہوں نے زیادتی کی, کل دوسرے کے ساتھ, پرسوں تیسرے کے ساتھ, ان کے ظلم میں دن بدن اضافہ ہوتا جاتا ہے. اور ایک موقع وہ آتا ہے کہ ہمیں انہوں نے گالی دی تھی, ہم نے سلام کر دیا اور آگے بڑھے, کسی اور کو گالی دی, اس نے نکالا جیب سے پستول اور شوٹ کر دیا ان کو. اگر ہم نے ان کو پہلے بغیر تھپڑ مار دیا ہوتا تو جان ان کی بچ جاتی نا, ان کی جان بچ جاتی. امام زین العابدین علیہ السلام و سلام فرماتے ہیں حق من اساء اکعنتا فوان, جس نے تمہارے ساتھ برائی کی ہے اس کا حق یہ ہے کہ تم اسے معاف کرو.
اس کا حق ہے,
اس کا کیا آپ اسے معاف کر دیں ہر ایک کو نہیں. وَإِنْ عَلِمْتَ أَنَّ الْعَفْوَ يَدُورُ فَانْتَصِرُ, لیکن اگر تمہیں اس بات کا یقین ہو جائے کہ معاف کر دینا نقصان دہ ہے, اس کے لیے بھی نقصان دہ اور سماج کے لیے بھی نقصان دہ, اگر آج ہم اس کے مقابلے میں نہیں کر جائیں گے تو نتیجے میں ہزاروں افراد کی جانیں خطرے میں پڑ جائیں گے. اگر مسلمان پہلے ہی ڈٹ گئے ہوتے تو آج حالات اتنے نہیں بڑے ہوتے, آج اتنے حوصلے نہ بلند ہوتے. اگر کچھ بھوت وہ ہوتے ہیں نا, لاکھ کے بھوت باتوں میں نہیں مانتے. ان عالم تاندر افوال دور بند تصیر, اگر تمہیں یقین ہو جائے کہ معاف کر دینا نقصان دہ ہے تو وہاں پر بدلا لو, سزا دو, انتقام لو اس سے. وہاں پر معاف کرنا جائے وہاں بھی معاف وہاں کرنا ہے جہاں خطا کرنے والا نادیم ہے. العفو عن المقر للمصر, معاف انہیں کرنا ہے جو اپنے گناہ پر شرمسار ہیں, لیکن جو کہتے کیا ہے اور کریں گے کیا کر لو گے, کیا کر لو گے, کیا ہے اور کریں گے. للمصر جنہیں سارے گناہ کے اوپر, ان کے لیے معافی نہیں ہے. چنانچہ جنگ بدر ہو رہی تھی, جنگ بدر میں کفار قریش کا ایک شخص اسیر ہو گیا, اسیر ہو کر کے آیا پیغمبر, اسے یہ جو ہے بدل کر سکتے کہنے لگا نہیں اسے غلطی ہو گیا رسول اللہ, آئندہ ایسا نہیں کروں گا, مجھے بہکا دیا گیا تھا اور فنا کرویا گیا, پیغمبر نے چھوڑ دیا کہا مگر آئندہ کسی جنگ میں حصہ مت لینا. جنگ احد میں پھر آ گیا اور پھر اسیر ہوا, اب جو اسیر ہوا پھر شروع کر دیا وہی داستان ہو رہا نا. پیغمبر نے کہا اب نہیں, العفو عن مقر للمصر, بخو بخشش معافی ان کے لیے ہے جو شرمندہ ہیں, جو پشیمان ہیں. للمصر تم بار بار کیا سن لے گھر, جنہیں بیوقوف سمجھ رکھا ہے, مومن بیوقوف نہیں ہوتا ہے. اتقوا من فراست المومن فانه ينظر بنور الله, المومن کیس مومن ہوشیار ہوتا ہے, مومن زینت ہوتا ہے. ڈرو مومن کی فراست اور ذہانت سے, کیونکہ مومن نور خدا کی روشنی میں چیزوں کو دیکھتا ہے. لا یلزغ المومن من جوہر مرتین, مومن ایک سوراخ سے دو مرتبہ ڈسا نہیں جاتا, ایک دفعہ, دوسری دفعہ العفو عن مقر لا مصر. دوسری بات ہے کہ وہاں پر معافی ہے جہاں پر معاف کر دینے سے مذہب کی توہین نہ ہوتی ہے. تجاوز عن العاق الا ان یکون وحنا فی الدین. جن لوگوں نے غلطیاں کی انہیں معاف کر دو, مگر یہ کہ معاف کر دینا دین کی توہین کا سبب بن جائے. مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی خلافت کا زمانہ ہے, مولا کا ایک مداح یا قصیدہ گو ایک غلطی کا جو ہے مرتکب ہو گیا. نجاشی مولا کا شاعر ہے, صفین میں اس نے معاویہ والوں کے چھکے چھوڑا دیے تھے اپنے اشعار سے. شعر میں بہت دم ہوتا ہے نا, جو بات ایک گھنٹے کی تقریر میں شاید اثر نہ کر سکے وہ چند شعر میں ہو جاتی ہے. شاعر اگر اپنی قدر جانے اور اس طرح کے اشعار کہیں, نجاشی بڑا زبردست شاعر, علی کی شان میں بڑے اشعار کہے ہیں, معاویہ کے چھکے چھوڑا دیے تھے. یہ نجاشی رمضان کا مہینہ ہے, جا رہا ہے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے, ظہر کا وقت ہونے والا ہے. راستے میں دوست مل گیا, دو گھر میں دوست قصہ سنائے تھا نا, قصہ دوست کا پسند نہیں تھی, کتنا خطرناک دوست ہے. اب جیسے ہی بات نجاشی کہاں بھائی یار, یاروں کو بھول گئے. ہمیں وہ جا رہے نماز میں جا رہے ہیں, نماز میں بڑا ٹائم ہے بھائی, آدھا گھنٹہ باقی ہے, ابھی سے نماز میں جا رہا ہے. نہیں وہ مولا بیٹھے کچھ باتیں کریں, کچھ سوالات کریں. ارے یار تم لوگوں کا بھی یہی ہے, بس اقتدار ہونا چاہیے. دن بھر دین 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 دین, کچھ یاروں کا بھی ہے نہیں بنتا ہے, کچھ یاروں کا بھی بنتا ہے. تم لوگ انتہا پسندی جو ہے وہ اچھی نہیں رہتی ہے, انتہا پسندی جو ہے وہ اچھی نہیں رہتی ہے. اچھا اور گھر میں باتیں گپ شپ پڑھاتے ہیں, چلے جانا. چلے گئے, دوست ہے نا, یو وقت دیکھو پھر تو دوری نا سی تو ہے, چلے گئے. وہاں جو گئے انہوں نے تھوڑا سا سفر مشا دیے, برسوں کے بعد ملاقات ہے, کچھ تو کھانا پینا ہونا چاہیے نا. کمرہ تو روزے کا باہر رمضان ہے, روزے میں ہوں. کہ یار تو کون سی مصیبت آ جائے, پھر رکھ لینا بعد میں مزہ کر دینا. نہیں نہیں حرام ہے, ایک کے بدلے میں سال رکھنے پڑیں گے, گناہ ہے. کہ بس تم لوگ جو ہے مولویوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو یہ سب ہوگا. اتنا رحمت میں خدا سے مایوسی اچھی چیز نہیں ہے. خدا غفور ہے, خدا رحیم ہے, خدا کریم ہے. اگر تم گناہ کرو ان اللہ معاف کس نے کرے گا؟ غصے خطرے میں اللہ جی, غفوریت تو خطرے میں پڑ جائے گی, معاف کس نے کرے گا؟ گناہ کرو تب تو معاف کرے گا. میں نے کہنے کے لیے اتنا ان کے کان میں بھوکا بھوکا کہ وہ تیار ہو گئے. خالی نا ہاں, پہلا گناہ اپنے اختیار میں ہوتا ہے, اس کے بعد انسان کھائی میں گرتا ہے. پہلے قدم پہ ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے, بہت زیادہ ہوشیاری کی ضرورت ہے. توفیق چھن جاتی ہے. پھر تو ایک تکفیری پکڑا گیا تھا سوریا میں, جس نے 35 لوگوں کا گلا کاٹا تھا. کہنے لگا تھا میں نے پہلے کو قتل کیا تھا پہلی مرتبہ, تو رات بھر مجھے نیند نہیں آئی, اتنا زمین میرا مجھے ملامت کر. لیکن اب تو میرے لیے عام سی بات ہوگی, اب تو میرے لیے عام سی بات ہوگی. کھانا کھا لیا, کھانا ختم ہوا, میں شراب کی بوتل لا کے رکھ دیا, شراب کی بوتل لا کے رکھ دیا. کہیے کیا بہت پرانی والی ہے, اسپیشل ہے تمہارے لیے, اسپیشل حرام ہے. پھر وہی بات کیا, پھر وہی باتیں, حرام ہے حرام ہے. ہم آپ کو ہو ہی چکا ہے بھائی, سزا تو ملنی ہی ملنی ہے, ایک اچھی سزا مل جائے گی, کیا فرق پڑتا ہے. اب پیا تو شراب تو اثر ظاہر ہو گیا, مستانہ نعرے بلند ہو گئے, شراب کے نشے, آواز بلند ہو رہی ہے. مسجد کے بغل میں گھر تھا, آواز مسجد میں پہنچ گئی. مولا نے پوچھا کیسا شور ہو رہا ہے؟ جی وہ آپ کا شاعر ہے نا, آپ کا شاعر. کیا ہوا؟ شراب پی, پکڑ کے لاؤ اسے, اسی کوڑے ہیں نا, شراب کوڑے نہیں ہے, پکڑ کے لاؤ اسے. کے قبیلے والے آ گئے.
حضرت بھائی اپنا ہے بھائی,
جیسے ہم لوگ یہاں ہوتا ہے نا, اگر کوئی حکمراں پارٹی کا کوئی ورکر کوئی غلطی کرے تو تھانے میں اگر پہنچ بھی گیا, اب تو تھانے پہنچتا نہیں, اب پہنچ بھی گیا تو ہر طرف سے ٹیلیفون آنا شروع ہو جاتے ہیں نا, اور چھوڑ دیا جاتا ہے. اب یہاں مورا کے اوپر پریشر پڑ رہا ہے, دباؤ پڑا, مورا معاف کر دیجیے, معاف معاف معاف, حکم اسلام میں معاف کر دینا, معاف ہو رہی کوئی بھی نہیں, معاف کر دیا مجرموں کو, دھمکیاں بھی ملنے لگی قبیلے والوں سے, اگر اس کو معاف نہ کیا تو ہم لوگ اپنی حمایت واپس لے لیں گے, سپورٹ ہمارا ختم ہو جائے گا. مولا کو سپورٹ کی ضرورت ہی ہے نا, جنگ چل رہی ہے, سرفیل کا معاملہ ہے, فلاں ہے, معاملے مقابلے میں کھلا ہوا ہے, سارے مسائل ہیں, ضرورت ہے کی مولا معاف کر دیجیے اس کو. یہاں اگر مولا معاف کر دیتے ہیں یہ توہین دین ہے, توہین نظام میں عدل علوی ہے, علی کی حکومت تو قائم ہی ہے عدل کے اوپر نا, اگر علی آج اسے معاف کر دینے کہا جائے گا, انصاف عدل ساری جاتے غیروں کے لیے اپنوں کی باری آ جاتی ہے, اسے معاف کر دینا بڑھنے جی میں, علی نے کہا ہر چیز نہیں معاف نہیں کروں گا, اسے چلا جائے گا, چلا جائے گا, ہمارے واپس لے لیں گے, واپس لے لو, اسے معاف نہیں کروں گا, کوڑے لگے, کوڑے لگنے کے بعد نجاشی چلے گئے, پہنچ گیا مانگیا کے پاس, سارے جدھر مجرموں کو سیاسی پناہ کہاں ملتی ہے, کہاں پناہ ملتی ہے, کچھ بھی کر کے آؤ, پناہ موجود ہے, انسانی حقوق زندہ باد, سارے انسانی حقوق ایسے لوگوں کے لیے ہے نا, ان کو ان کے ملک میں جا کے لگ رہا ہے, ان کی حکومت لگ رہا ہے, ہم ان کو پناہ دیں گے, پناہ میں نہیں مانگی ہے کیا, اور کوئی معمولی چیز تھوڑی آیا ہے, چوشی آیا, بہت بڑا شکار ہے یہ, بہت بڑا شکار ہے, اس سے علی کے خلاف بڑا کو استعمال کیا جا سکتا ہے, اب دیکھتے رہتے ہیں نا, فنا آ گئے, فنا آ گئے, فنا آ گئے, ان کو نجاشی آ گیا, معاویہ نے ایک بہت بڑی پارٹی دی نجاشی کے اعزاز میں, ایک شام نجاشی کے نام, ایک شام نجاشی کے نام, بڑی شاندار پارٹی نجاشی کے اعزاز میں دی گئی, قبائل کے سردار آئے ہوئے ہیں, فوجوں کے کمانڈر آئے ہیں, ہر وقت یہ لوگ بلا وجہ کسی ساتھ کچھ نہیں کرتے ہیں, تو استعمال کرنا ہے نا ان کو, ان کے اپنے لیے جو ہے جتنا دیتے ہیں اس سے زیادہ دیتے ہیں, ابھی تو ہوشیاری کرنے والوں کی بات ہے, تو سمجھ سکے کیا چیز ہے, پارٹی اپنے خلاف پر ہے, دفاع معاویہ نجاشی سے خطاب کرتا ہے, قیمت دینے کا موقع آ گیا نا, نجاشی سے خطاب کرتا ہے, دیکھو تم نے علی کی شان کے بڑے قصیدے کہے, بڑے اشعار کہے, علی نے تمہارے ساتھ انصاف نہیں کیا, تمہارے ساتھ علی نے کھوٹ پی لینا کون سی بڑی بات تھی, یہاں دیکھو ہم نے جام نہیں گھڑے کے گھڑے تمہارے سامنے لا کے رکھ دیا, کتنا پینا ہے پیو, ہم نے تمہارے لیے اتنی بار اتنی بڑی پارٹی نصیب دی ہے, اب کچھ ہماری شان میں بھی کہہ دو, اب کچھ ہماری شان میں بھی کہو, اتنا تم نے علی کی شان میں کہا, علی سے کچھ نہیں ملا, ہماری شان میں کہو, ہم پہلے ہی اتنا دے چکے ہیں اور بھی دے گئے, نجاشی کھڑے ہو گئے, ابھی نجاشی کا ضمیر پوری طرح سے مرا ہے, پوری طرح سے شولے عشق علی دب ہو گیا تھا, مگر چنگاری علی نہیں تھی, بجھا نہیں تھا, چنگاری تھی علی, عشق علی تھی, کھڑا ہوا ہے چاچی, تاری جو ہٹا مجھے پہچانو میں کون ہوں, میں چاچی ہوں, میں شاعر علی ہوں, میں نے علی کی شان میں بڑے اشعار کہے, مجھ سے غلطی ہو گئی, علی نے مجھے بھی نہیں معاف کیا, میں عدل علی سے بھاگ کے آیا ہوں, عدل علی سے بھاگ کے آیا ہوں, ظلم معافیا کے سائے میں پناہ لینے کے لیے, عدل علی سے بھاگ کے آیا ہوں, ظلم معافیا کے سائے میں پناہ لینے, علی تو ذات کا نام ہے جو عدل کے معاملے میں اپنے دوستوں کے لیے
ان کو بھی نہیں معاف کرتا یہ اس ذات کا نام ہے جہاں پر دین کے لیے وہن ہو جائے. بہت ٹائم گزر گیا, کل آپ لوگوں کی جاب بھی ہے, جہاں پر وہن دین ہو جائے وہ جگہ معاف کرنے کی نہیں ہے. اسلام میں عفو بخشش تاج المکارم ہے, مگر کس کے لیے؟ جو نادم ہو, جو شرمسار ہو. کس طرح سے شرمساروں کو معاف کیا جاتا ہے؟ اس طرح سے اس کو احساس بھی نہ ہونے پائے اپنی خطا. بہترین نمونہ آپ کو کربلا میں ملے گا, حر ابن, یہ جو ہے حر ریاحی کی شکل ہے. حر کا جرم چھوٹا جرم تو نہیں نہ ہے, بہت بڑا جرم ہے حر کا. کربلا لے کے آنے والا تو حر ہی ہے نا, لیکن جب حسین کے قدموں پہ آ گیا حلی من توبہ, یہاں کہہ تو سکتے تھے حسین نا, اب آیا ہے تو حر, سن رہا ہے میرے بچوں کی پیاس کی آواز, اللہ تعالی شکر کر. یہ بچے پیاسے تیری وجہ سے تو ہیں, ہم مصیبتوں میں پھرے تیری وجہ سے. ایک جملہ بھی نہیں, قدموں کو اس نے سر رکھا ہے, اٹھا کر کے حر کو سینے سے لگا دیا. پھر میں نے معاف کیا, میرے خدا نے معاف کیا, لیکن تو ایسے وقت آیا ہے جب تیری ضیافت کے لیے ہمارے خیموں میں قطرہ پانی دے دیں. مقام ہے اتنے بڑے مجرم کو اس طریقے سے حسین ایسا معاف کیا, میں نے معاف کیا, میرے خدا نے معاف کیا, کہ آج تک شیعوں نے بھی حر کو معاف کر دیا. جہاں حبیب کی زیارت کو جاتے ہیں وہی حر کی زیارت کو بھی جاتے ہیں. جہاں حبیب سے کہتے ہیں السلام علیک, وہیں پر حر کو بھی کہتے ہیں سلام اللہ علیک. اچھا خاندان ہے یہ وقف والے مجرمین. امام نظر الاتی علیہ السلام والسلام کو جب اسیر کر کے شام لے جایا گیا ہے, بازاروں میں گھمایا جا رہا ہے نا, آپ جانتے ہیں کہ شام بہت مشکل جگہ ہے. جب بھی امام سے پوچھا جاتا تھا مولا سب سے زیادہ آپ پر مصیبت کہاں پڑی, کہاں پڑی, مولا کبھی کربلا کا تذکرہ نہیں کرتے تھے. سب سے زیادہ مصیبت کا وقت وہ تھا جب میرے بھائی قاسم کی لاش گھوڑوں سے پامال ہو رہی تھی. کبھی نہیں کہا کہ سب سے زیادہ مصیبت کا موقع وہ تھا جب میرے بھیا علی اکبر کے سینے پر بخشی لگی ہے. نہیں کہا کہ مصیبت کا موقع وہ تھا جب میرے چھ مہینے کے بھائی کے پھول جیسے گلے پر فرملا کا گرے سے شوبہ لگا ہے. بس تین دفعہ تڑپ کے کہتے تھے الشام الشام الشام. کیا ہو گیا تھا شام میں؟ خود امام سجاد کی زبانی سنیے کہ شام میں کیا ہو گیا تھا. امام فرماتے ہیں اس وقت ہمیں شام میں داخل کیا گیا ہے, شہیدوں کے سر نیزوں پر تھے اور نیزوں کو بیویوں کے پاس لا کے رکھا گیا تھا. میری پتری زینب کی سواری کے پاس میرے بابا حسین کا سر, میرے چچا عباس کا سر, میری بہن سکینہ کے سامنے میرے بھیا علی اکبر کا سر لا کر کے رکھا گیا تھا. اور جب کبھی سر نیزوں سے گر جاتے تھے زمین پر تو بچے انہیں پہروں سے آگے کا لفظ ادا کرنے کی میرے زبان میں طاقت نہیں. اور میرے چھتوں پر بیٹھی ہوئی تھی وہ ہمارے اوپر پتھر مار رہی تھی, انگارے پھینک رہی تھی, میری پھوپھی زینب کے اوپر آگ آ کر کے گئی, میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے, میں پھوپھی زینب کی آگ بجھا بھی نہیں سکتا تھا. ہمیں یہودیوں کے محلے سے گزارا گیا اور کہا گیا یہی ہے وہ جنہوں نے تمہارے بزرگوں کو مارا ہے, آج ان کا کوئی احترام نہیں ہے, کوئی ہمیں پتھر مارتا تھا, کوئی نیزے کی انگلیاں دکھاتا تھا ہمیں. اس عالم میں امام سجاد بازار شام سے گزارے جا رہے ہیں, ایک بوڑھے چاقی نے امام کے سال میں دیکھا تو کہتا ہے کہ خدا کا شکر ہے جس نے تمہیں ذلیل کیا. امام ایک دفعہ کہتے ہیں بھائی کیا تم نے قرآن پڑھا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ہاں,
हमने तो पढ़ा था, तुम्हें कुरान से क्या वास्ता, तुम क्या जानो कुरान को। इमाम कहते क्या तूने ये आयत पढ़ी है, तबा युद्ध कहा मैंने आए तो पढ़ी है, मतलब ये आए तुमने कहां से सुन ली है। इमाम फरमाते क्या तुमने ये आए पढ़ी है, कुल्ला अरसलो तुम अलैहि अजरन इल्ला मवद्दता फिल कुरबा, कहां ये आए मैंने पढ़ी, का ये आए पढ़ी वादे दल कुरबा हक्का, एक एक आयत जो है मैं कि शाम में इमाम सुनाने चले गए, वो घबरा गया तुमने इतनी सारी आयतें कहां से सीख ली, क्योंकि शाम वालों को यही बताया गया था ना, एक खारजी मारा गया है, उसके अहले हर मस्जिद करके लाए गए हैं। ये किसने कहा था कि दिलबंदे फातिमा मारा गया है, राकिबे जोशे रसूल मारा गया है। जब उसने सवाल किया इमाम ने कहा भाई जिन अहले बैत की तहारत का कुरान ऐलान कर रहा है वो हम ही तो हैं, जिस कुर्बा की मवद्दत का तकाजा किया गया है वो हम हैं, जिनके हक की अदायगी का हुक्म दिया गया है वो हमारा है, कहा तुम हो कौन, कहा मैं अली इब्न हुसैन हूँ, कहा कौन हुसैन, कहा फातिमा जहरा का जाया हुसैन, रसूल का नवासा हुसैन, बल्कि मुन्ना दड़ी बाबा के कदमों में गिर गया। क्या शान है, इसको याद करके इमाम इतना डरते थे। रवायतों में इमाम कैद से छूट करके मदीने आए हैं, जब तक जिंदा रहे, जब तक जिंदा रहे आंसू बहाते रहे, रोते रहे, एक दिन बिहार आए और आगे कहने लगे मौला कब तक रोइएगा, कब तक आंसू बहाइएगा, बहुत हो गया मौला, बहुत दिन गुजर गया। इमाम ने फरमाया बिहार तुमने इंसाफ न किया, याकूब का एक बेटा यूसुफ उनकी निगाहों से ओझल हो गया, तो कुरान के लफ्ज़े हैं याकूब इतना रोए कि उनकी आंखें सफेद हो गई, हाय हमारे 18 यूसुफ हमारी निगाहों के सामने रहे तेज कर दिए गए, तो कहते हो मौला कब तक रोइएगा। बिहार में का मौला राय खुदा में कत्ल हो जाना तो आपके खानदान का इफ्तिखार है, शहादत आपकी मीरास है। इमाम ने कहा बिहार तुमने सच कहा लेकिन इंसाफ न किया, बिहार शहादत हमारी मीरास है, राय खुदा में कत्ल हो जाना हमारा इफ्तिखार, लेकिन क्या माँ बहनों का रहना के बाजार में फिराया जाना भी हमारा हमारी मुखसर की इबादत को कबूल मानने वाले सत्ते में अहले बैत अब्बार के हमें तौफीक इनायत फरमा कि हमारी जिंदगी में वही उसूल हाकिम रहे जो अहले बैत की जिंदगी पर हाकिम रहे। माबूद तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का, हमें मकारिम अखलाक और महासिन अखलाक से आरास्ता होने की तौफीक फराहम करना। बारे लहा सत्ते में अहले बैत अब्बार के हमें तौफीक इनायत फरमा कि अब वो बख्शिश हमारी जिंदगी का एक अहम उसूल बना गया है। माबूद सत्ते में मोहम्मद वाले मोहम्मद के जो बीमार हैं उन्हें शफाए कामिला इनायत फरमा, जो मकरूज हैं उनके कर्जों को अदा फरमा, जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा। पालने वाले जो वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का, किया या निहायत अले कर्दार ज़ायरीन अबा अब्दुल्लाह हुसैन की हिफाजत फरमा, माबूद मराजे किराम और हमारे मौसम इंकलाब की हिफाजत फरमा, इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा, जब हजरत का ज़ुहूर हो तो हमारे आमाल ऐसे हों कि हम उनके असहाब और असहाब में शुमार हो सकें। अल्लाहुम्मा अज्जिल फी फरज मौलाना साहिब ज़मान वजअलना मिन अवानिही व मिन सालिह मतलब
परेशान मार दिया मुझे, शाम ने मार شام نے مار دیا جب تک بھی رہے زندہ جب تک بھی رہے زندہ سجاد تمہارا تھا شام نے مار دیا مجھے شام نے مار دیا اے شام نے مار دیا مجھے شام نے مار دیا